بورخا 18 رجب 1425 ہجری مطابق 3 ستمبر سن 2004 عیسوی، 26واں پارہ سورہ قاف شریف شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. کنا کے الف کو کھینچنا ہم نے کیا، اور کنا ان سب عورتوں نے کیا، اس کا فائل اللہ، لہذا احساس کرنے میں اذا متنا وکن طابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
حسید نہیں ہے کہ ناک سے پڑھے منہ سے پڑھ
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى والمتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. گرامر عربی گرامر کا ایک اصول جان لیجئے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ورب یوز ہو اور وہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو الف کو شارٹ نہیں کیا جائے گا کبھی کہ وہ معنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے قرآن پاک میں لفظ نحنو اور پلیورل کا پروناؤن یوز کیا گیا ہے اور اس کو ذرا شارٹ کر دیں گے تو میں نے بتلائیں گے. اب دیکھیں میں مثال بتلا رہا ہوں, دیکھتے جائیں. یہ آیت نمبر 3 دیکھیں, اذا متنا وکنا, اس میں اگر ذرا سا بھی اگر شارٹ کر دیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ جب وہ عورتیں مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر اس کے بعد قد علمنا, جب وہ عورتیں مر جائیں یہ جان لیں کہ دیکھنا سب دیکھتے جائیں. اس کے بعد پھر دیکھیں آیت نمبر 7 میں, والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها. اگر القينا اور انبتنا کو یہاں پہ گھٹا دیا جائے تو یہ کفر بن جائے گا. ترجمہ دیکھیں, اللہ فرماتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر جگہ بارونق جوڑا اگایا. تو اس میں القينا بھی اللہ کے لیے ہے اور انبتنا بھی اللہ کے لیے. اگر اس کو ذرا شارٹ کر دیں گے نا تو ترجمہ ہوگا اور زمین کو, والارض مددناها, زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ان عورتوں نے ڈالا اور اس میں ہر جگہ بارانوں جوڑے ان عورتوں نے اگائے. یہ مصیبت کہاں اللہ کی ذات کہاں مانا کہاں ہو گیا, لہٰذا اس کو جہاں پر رکھیے گا جہاں الف کے ساتھ یا کھڑا زبر آیا ہوا ہو اور لفظ نہ آیا ہو تو اس کو اسٹریچ کریں گے ضرور. اکثر ناظرہ پڑھنے والے حضرات بڑے قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے. مصیبت یہ ہے, اصلاح کرنا چاہیے. قرآن پاک پڑھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے, کبھی نہیں. اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے ناظرہ کی اصلاح بڑھاپے میں کر رہا ہے اور اس وقت اس کی موت آئے تو میرا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ بیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ طالب علم کی موت شہید کے ساتھ, اس کا حشر شہید کے ساتھ ہوگا تو شہید کے ساتھ ہوگا. زیادہ اس کو دماغ میں رکھیں. یہ قرآن ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رکھ والا. ترجمہ بھول گیا. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ سورہ قاف شریف ہے, یہ مکی ہے, اس میں تین رکوع, 45 آیتیں, 45 آیات, اور 357 کلمے یعنی 357 ورڈز, اور 1494 حروف ہیں, 1494 لیٹرز اس پوری سورت کے اندر. قرآن پاک تقریباً مل ہونے جا رہا ہے. ہمیشہ بتا چکے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہوتی. اس سے پہلے سورہ حجرات مدنی تھی, یہ صورت مکی. دیکھیں دونوں کا فرق کمپیئرنگ کریں. مدنی صورت کے اندر امور مملکت کے حوالے سے قوانین بیان کیے گئے تھے. حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو کیسے, اس لیے کہ یہ صرف یہی نہیں کہ تمہارے لیڈر ہیں بلکہ پیغمبر اعظم ہے, رسول محترم. آؤ گے تو کیسے آؤ گے, تمہارا اختلاف ہو جائے کیسے اس کا سلوشن نکالو گے, کسی کی غیبت کرنے پر کیا دیا جائے گا, جاسوسی کرنے پر کتنا خوفناک دردناک عذاب لکھا ہوا ہے. یہ مصطفیٰ کا میں آ کر کے یہ منافقین منہ پر کچھ, دل میں کچھ, اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ان سے کہو کہ ایمان کا اظہار نہ کرو, تم یہ کہو کہ اسلمنا یعنی ہم نے آپ کی بات مان لی, قانون بیان کیا. لیکن دیکھیں مکی آیات سیدھے اسی بحث کو اٹھایا گیا ہے جو اہل مکہ کا نیچر بن چکا تھا یا مشرکین کا نیچر بن چکا تھا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ. یہ تو دیوانے ہو چکے ہیں, اسی لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ قرآن وجہ الہی تھوڑی تو جھوٹ ہے, کل معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے, حساب کتاب ہوگا. ذرا سوچو تو, انہی بحث کو پورا قرآن پاک لے آیا اور پھر ایک نئے پیرائے بیان کے ساتھ یہاں پہ یہ گفتگو شروع کر دیا ہے. قاف حروف مقطعات سے, حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ حروف مقطعات قرآن مقدس کی آیتیں تین طریقے کی ہیں, مقطعات, متشابہات اور محکمات. یاد رہے گا, مقطعات وہ آیتیں کہ جن کا معنی بھی نہیں معلوم, مطلب بھی نہیں معلوم, اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں بس. متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن لفظوں کا معنی تو ہے, مقرر ہے, معنی اس کا کیا جائے گا, میننگ ہے اس کی, کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یا رسول اکرم کے بتانے سے راسخ العلم علماء جانتے ہیں بس. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعبيله وما يعلم تعبيله الا الله والراسخون في العلم. یہ ہے جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں. اس کا علم اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے راسخ العلم علماء کو ہے. مثال متشابہ کی مثال جیسے قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ مومنوں کے ہاتھ پر ہے. تو ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ تو اسے کہتے ہیں جس میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں. تو کیا اللہ کا ہاتھ ایسے ہی ہے؟ تو لفظ ید کا معنی تو پتہ چل گیا کہ ید معنی ہاتھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی ذات کے لیے لفظ ید کا استعمال کیا مطلب رکھتا ہے؟ یا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں بھی پھر جاؤ گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے. وجہ معنی چہرہ, چہرہ یہ تمہارا فیس, تو کیا اللہ کا چہرہ یہی؟ تو لفظ ہے کا معنی ہے, معنی کی مراد نہیں کا چل رہی ہے. اسی لیے کچھ حضرات نے ید کا ترجمہ قدرت کیا ہے اور وجہ کا ترجمہ اس کی رحمت کیا ہے, اس کی توجہ کیا ہے. اس طرح سے اور محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں کیونکہ الفاظ کے معانی بھی ہیں اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے. جیسے عقیم الصلاۃ، عقیم و معنی قائم کرو، صلاۃ معنی نماز، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. یہ تو مقطعات کا علم اللہ کو معلوم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا و فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سورۃ قاف کے تعلق سے امام قرطبی نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے. ہاں، وفی صحیح مسلم عن ام ہشام بنت حارثہ ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنة او سنة او بعض وبعض سنة وما اخذت قاف والقران المجيد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما اخذ قاف والقران المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس. حضرت سبحان اللہ ام ہشام روایت کرتی ہیں، ام ہشام بن حارثہ بن نعمان روایت کرتی ہیں کہ ہمارا اور حضور کا چولہا تقریباً سال یا ڈیڑھ سال تک بالکل قریب قریب بلکہ ایک ہی تھا، اور میں اس پورے عرصے میں چونکہ حضور کے قدم پاک میں رہی، آپ کے پڑوس میں رہی، تو میں مسلسل چنتی رہی کہ حضور ہر جمعے کو ممبر پر قاف والقرآن المجید کی فرمایتے تھے. اس سے پتا چلا کہ اس کے اندر عذاب کی کیفیت ہے، توحید خالص کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے. پھر دوسری حدیث ہے، عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل ابا واقد اللیثی ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو واقد اللیثی سے پوچھا کہ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر میں کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ تو کہا کہ قاف والقرآن المجید تلاوت فرماتے تھے، اور اقتربت الساعة وانشق القمر یعنی سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے. حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرا فی الفجر بقاف القرآن المجید وکان صلاته بعد تخفیفا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف القرآن المجید کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد کی نماز کے حصے کو حل کرتے، یعنی پہلی رکعت کو ذرا لمبی فرماتے اور دوسری رکعت کو تھوڑا سا چھوٹی کر دیا کرتے. اور اس سلسلے میں روایت آئی ہوئی ہے، اس کو دماغ میں رکھیں کہ نماز کے لیے خاص طور سے لمبی نماز نہیں کرنی چاہیے. لاسٹ ویک جو ہے بصیرت پر کوئی خاتون صاحبہ فتویٰ بیان کر رہی تھیں، ان کو فتویٰ نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے فتویٰ بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے کہ خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے، نماز لمبی ہونی چاہیے. ان کو یہ نہیں معلوم خطبہ کب لمبا ہونا چاہیے کب چھوٹا ہونا چاہیے. خطبہ کے رسول نے بہت لکھی ہے، نماز اللہ کے رسول نے بہت چھوٹی چھوٹی پڑھائی ہے. سنیں حدیث پاک، کثیر نے نقل کیا ہے، ایک بار کا ذکر، ایک صحابی نماز میں شرکت کی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز تھی، امام صاحب نے خوب لمبی تلاوت کی، غالباً حضرت معاذ تھے نماز پڑھانے والے، انہوں نے نماز چھوڑ دی، اپنی الگ پڑھی، پڑھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد حضور شکایت کی، حضور نے فرمایا یا فتان، فتان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ آزمائش میں ڈالنے والا، بہت زیادہ آزمائش میں تم ڈالتے ہو لوگوں کو. کیا مطلب؟ حسب استطاعت پڑھانی چاہیے. اللہ کے پاک تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے چلے گئے، تلاوت کرتے چلے گئے. بخاری وغیرہ کی روایت میں آیا ہوا کہ اللہ کی سورۃ بقرہ ایک ایک رکعت میں، اور کبھی سورۃ آلی ہوئی ہے کہ دیکھیں وبعد تخفیفا، اس کے بعد کیا کرتے ہوا حل کر دیتے. یہ تو والقرآن المجید عزت والے قرآن، امام قرطبی کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجید کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے کلام مقدس کے ساتھ یا عظمت والی شے کے ساتھ تو ترجمہ اس کا عزت ہوتا ہے. اسی لیے نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ عزت والے قرآن کی قسم. سوال سر ابھار رہا ہے کہ آخر ابھی قسم قرآن کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یعنی قرآن قسم کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اس سے ایک بات پتہ چلی نا, مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. کیا بات پتہ چلی؟ قرآن کی قسم کھانا, اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم دونوں جائز. اس لیے کہ جس قسم کو اللہ یاد فرمائے وہ تو سند ہو گئی. تو قسم ہے قرآن کی, چونکہ یہ آیت سورہ مکی ہے نا, مکی سورہ ہونے کی وجہ سے پیرائے بیان وہی ہو گیا. کیا؟ کہ چونکہ ان کو قرآن کے بارے میں شک ہے, یہ اب بھی حالانکہ جواب تو نہیں بنا پا رہے لیکن اب بھی یہ زبان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ کوئی جن ہے جو ان کو پڑھا دیتا ہے بتا دیتا ہے, کچھ لوگ کہتے تھے کوئی عجمی غلام ہے ان کو بتاتا ہے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے مل کر کے اس کو تیار کرتے ہیں, اس طرح سے بکواسیں کیا کرتے تھے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سورہ قاف اتار کر کے پہلی ہی بار اس بات کی صفائی پیش کر دے رہا ہے کہ تمہارا خیال بالکل باطل ہے, عزت والا قرآن ہے, عزت والے قرآن کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے. اگلی آیتیں دیکھیں, بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب, بلکہ اس کا چمبا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے. دوسرا اعتراض, پہلا اعتراض قرآن پر تھا, دوسرا اعتراض رسول پاک کی شخصیت مبارکہ پر. ان کا یہ تھا کہ عجیب سی بات ہے, اگر نبی بنا رسول بنانا تھا تو عبداللہ کے یتیم ہی کو رسول بنانا تھا. نہیں, وہ اعتراض کوئی امیر سرمایہ دار آدمی ہو, اس کا خاندان بہت بڑا ہوتا, بچے خوب ہوتے, صحت مند ہوتا, غریب نہ ہوتا, امیر ہوتا بالکل, اگر وہ بنایا جاتا تو بات سمجھ نہیں آتی. یا کہیں باہر سے کوئی آتا پیغمبر بن گئے, یا آدمیوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے پیغمبر ہونا چاہیے تھا. ان کو دیکھو یہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ جہالت ہوتی ہے. اسی مفہوم کو قرآن پاک نے حضرت ان کے ہود کے حوالے سے, حضرت صالح کے حوالے سے, حضرت نوح کے حوالے سے, حضرت شعیب کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے, آٹھویں پارے میں سورہ ہود شریف, بارہویں پارے میں سورہ انعام شریف میں, ہر جگہ بیان فرمایا ہے. تو ان کا فاسد خیال یہ تھا کہ پیغمبر کے لیے کوئی سرمایہ دار ہونا چاہیے, حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور نبوت کو کہاں رکھے گا, وہ کہاں رکھے گا. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی بڑا غریب قسم کا ہے تو اس کو پیغمبر نہ بنایا جائے. پیغمبرانہ صفت اللہ کی عطا پر ہے جسے چاہیں. تو دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ عجیب تعجب کی بات ہے صاحب, یہ دیکھیں یہ یتیم تھے اور یتیم رہ کر کے چالیس سال تک کچھ نہیں بولے, چالیس سال کے بعد انہوں نے بیگ اعلان کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں, ہے نا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یہ دو سوال ہوا. تیسرا سوال, آیت قرآن پاک بند نہیں کریں گے, آیت دیکھتے چلے. تیسرا سوال, ارے ہم اتنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, کیا جب ہم مریں اور مٹی ہو جائیں گے پھریں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے. پھر ان کا تیسرا سوال تھا, یہ جی صاحب یہ تو کہتے مر جاؤ گے پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, زندہ کیے جانے کے بعد تم سے پھر پوچھ تاچھ ہوگی, سوال کیا جائے گا, دنیا میں جو ہر ایک چیز تم سے اگلوائی جائے گی. یہ عجیب سی بات ہے. یہ تین اعتراضات ہوئے. اور اس تیسرے سوال کا جو انداز ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے, قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ, ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے. کیا مطلب؟ وہ ایک مشاہداتی بات کر رہے ہیں اہل مکہ, کفار مکہ, کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا, دفن کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جس مٹی بن گیا, پھر وہ مٹی الٹ پلٹ ہوئی, ذرات کہیں سے کہیں پہنچ گئے کہیں پہنچ گئے، ایک یہاں ہے، ایک 500 میل دور پر، ایک 1000 میل دوری پر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر دوبارہ اس کو اٹھایا؟ یہ ان کا ایک ذہنی سوال تھا، کیسے اٹھایا جائے؟ حالانکہ اس پر میں ایک حدیث کا واقعہ سناؤں، حدیثی کا واقعہ ہے. ایک مجرم گنہگار شخص، بڑا گنہگار تھا، جب وہ مر گیا تو اس نے ایک وصیت کی، مرنے سے پہلے وصیت کہ جب میں مر جاؤں تو میں بڑا مجرم ہوں، اللہ کے حضور بڑی شرم آئی، جب میں مر جاؤں تو میرے باڈی کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ ہونا اس کو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ کچھ سمندر میں گر جائے، کچھ پہاڑوں میں چل جائے، کچھ خشکی میں چلی جائے، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں میں. چنانچہ لوگوں نے اس کو ایسے ہی کیا، مر گیا وہ، جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا. رب کریم نے فرشتے کو حکم دیا اس کے راکھ کے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کیا، اللہ کے حضور پیش کیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، پھر بھی اس نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ وہی جواب اگر ہمارا بھی قیامت کے دن ہو جائے تو نجات مل جائے گی. اس نے کہا تھا یہ اللہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اور صرف چونکہ میں بہت گنہگار ہوں، حد سے زیادہ گنہگار ہوں، یہ اللہ اس ڈر سے کہیں تیرے آپ کو نہ کر دیا جائے. رب کریم نے فرمایا چونکہ تیرے اوپر میرا خوف غالب ہو اور انہوں نے میرے خوف کی بنیاد پر یہ کیا جائے تو اس کو بخش دیا میں نے. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں دیکھو یار، ہوتا ہے کہ کون سی بات اور کون سا لمحہ اللہ کو پسند آ جائے، بس یہ ہے. کبھی کبھی اب بڑے بڑے گنہگاروں کو چھوٹی سی نیکی کی بنیاد اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور بہت بڑے بڑے عابدوں کو ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دے گا. عبادت وغیرہ تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کو معیار نجات بنانا صوفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. صوفیوں کے نزدیک سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کہ سب اللہ کو راضی کرنا. یہ پڑھ رہا تھا سرائے سنابل شریف، سیدنا امیر عبد الواحد بالگرامی علیہ الرحمۃ الرضوان کی کتاب ہے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں قبول کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ولی کامل نے خواب میں دیکھا، حضور تشریف فرما ہے، اور حضور کے اغل بغل صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضور کے ہاتھ شریف میں کوئی کتاب ہے، حضور اسے کھول کر کے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہوئے جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑی مسرت کا اظہار ہے، کیا ہے، کون سی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل نے دیکھا ہوں، اچھی لگ رہی ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقبول بارگاہ رسالت ہے، اس میں حضرت سیدنا اس کا مطالعہ سبھی لوگ کریں، بہت پیاری کتاب ہے، خاص طور سے اس میں 3-4 بحثیں قائم کی ہیں. پیری مریدی کے حوالے سے اتنی جامع کتاب وہ ہے، میری نگاہ میں وہ اتنی جامع کتاب تک نہیں گزری ہے پیری مریدی کے حوالے سے، سمجھا. اس میں بیان فرمایا انہوں نے کہ بعض عارفین کی صورتحال یہ ہے، ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ کہا گیا کہ رب کریم اپنے نور عظمت کو تجھ سے محجوب کر دے گا، چھپا دے گا، اور جنت میں چلے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو میں جنت میں، مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے جہنم چاہیے، مجھے تو چاہیے. صوفیہ تصوف تو روح، اسلام کی روح ہے روح. بہرحال بات کہاں چلی گئی. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تو ان کے سامنے رہا تھا، یہ تھا مردہ کرا ہے، اس کے بعد سڑ جاتا ہے، سڑ جانے کے بعد زمین اس کو نگل جاتی ہے، زمین کا حصہ بن جاتا ہے، ادھر ادھر الٹ پلٹ، ریت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ذرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ پھر اس کو زندہ کیا جائے، اسے سوا کیا جائے؟ علماء اعلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ پیٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں کچھ پٹھے ہیں، وہ پٹھے اتنے مضبوط ہیں کہ نہ پانی ان کو گلا سکتا ہے، نہ زمین ان کو سڑا سکتی ہے، نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہی پٹھوں کو حکم دے گا، پھر انہی پٹھوں پر اس کے گوشت چڑھیں گے، اس کی باڈی بن کر کے تیار ہو جائے گی، اور جب باڈی بن کر تیار ہو جائے گی تو پھر اس سے سوالات جو سوال جوابات ہو شروع ہو جائیں گے. یہ اور پھر اللہ کی خلقت کا اندازہ لگائیے. اقبال نے کتنی پیاری بات کہی ہے، لکھتے ہیں شاعر مسیح کی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، لکھتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکون. کن فیکون کا مطلب اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ابھی تخلیقی مراحل سے یہ کائنات گزر رہی ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے لفظی صنعت کے اعتبار سے لکھ دیا ہو، لیکن بات بالکل حق لکھی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکون. سائنس ابھی چند تحقیقی اکتشافات کر چکی ہے، ڈسکوری ہے اس نے، پنجاب پہنچ گئی جس نے سمجھ اللہ کی قائد مسافر کر لیا ہے. ارے ابھی تو یہ جو کہکشاں ہے گلیکسی، اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی یہ دریافت نہیں کر سکے. بلیک ہول تو آج حصہ ہے، ابھی تو کتنے اور مناظر ہیں. یہ زمین، زمین کے بعد سورج، سورج کے بعد چاند، چاند کے بعد سورج، پھر مریخ، کہکشاں، ابھی تو خدا جانے اتنی کتنی کہکشائیں پڑی گئی ہیں. اور کہکشاں کے تعلق میں تعلق سے کہا گیا ہے کہ سورج کہکشاں سے تقریباً 25 یا 30 ہزار نوری سال دور ہے، اور ایک نوری سال جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ 7 سائنسدانوں نے ابھی تک کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ مشاہدہ کیا. اگر کوئی شخص اس مختصر حصہ کو روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کی سرحد تک پہنچنے کے لیے اسے 6 ہزار ملین سال درکار ہوں گے. 6 ہزار ملین سال، اللہ. تو اب اندازہ لگائیں کہ، اور ایک سیکنڈ میں نور کی رفتار جو ہے 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. ابھی تو خالی چاند پر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے ابھی جو نیا سارا دریافت کیا ان لوگوں نے، کیا نام اس کا ہے، مریخ نے یہ کہا اور نیا سارا یہ تلاش کیا، وہ چھوٹا سا اس کا نام یہ امریکہ کے اس پر رکھا ہے. بہرحال تو ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی تلاش میں ہے. رب اکرم کی تخلیقی قوتیں، کیا آدمی سوچ سکتا ہے اتنا چھوٹا سا ذہن، یہ پھیلی ہوئی کائنات، گلیکسی، صرف کہکشاں. وہ کہکشاں گرد راہ بن گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا جانے ابھی کتنی اور کائناتیں ہیں. ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے 28ویں پارے کی، ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اور اسی زمین کی طرح اور بھی ہیں کہ جن پر اللہ جل شانہ کا امر اترتا ہے. کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 7 براعظم، لیکن اس میں ایک اور قول نقل کیا، اگرچہ ضعیف قول ہے وہ، کہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد اس طرح کی 7 ہیلیں ہوں. ہم نہیں جانتے. یہ تو صرف ایک ان کا حصہ ہے جس کو آدمی اس زمین کے اسرار اور رموز اور معدنیات کے حوالے سے انسان دنگ ہے کہ خدا انہیں کتنی چیزیں کے اندر رکھے. اور خود زمین، مٹی کا اندازہ لگا لیجیے، مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ مٹی ہر چیز کو کھا لیتی ہے، کوئی چیز جانی جائے، مگر یہی زمین زندگی بھی دے دیتی ہے. ایک دانہ ڈال دی زمین کے اندر، مارے گی اس کو. ایک جگہ وہیں بغل میں دانہ ڈال دیجیے، وہیں بغل میں ایک لکڑی ڈال دیجیے، 6 مہینے کے بعد دونوں کو دیکھیے، دانہ تناور درخت بن چکا ہوگا، لکڑی سڑ جائے گی. یہ زمین، تو کہنے کا مطلب ان کے یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹا دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، اے اہل مکہ تمہیں شبہ ہے، یہ مشرکین اور کفار تمہیں شبہ ہے، یہ لوح محفوظ میں ہر چیز درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمانا چاہا تو اس نے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کے اور دیگر امور پیدا کیے گئے، اس نے قلم پیدا کیا، لوح پیدا کیا، اور قلم سے فرمایا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھ، اللہ نے فرمایا لکھ، اور لکھنا شروع کیا اس نے، تو اب اس میں تو ہر چیز محفوظ ہے، وہ مٹنے والی نہیں۔ تو اگر تمہارا شبہ یہ ہے کہ وہ مردہ جو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، زمین کا حصہ بن جاتا ہے، ریگ اور دست ہو جاتا ہے، گرد بن جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوح محفوظ اس کو محفوظ کر رکھا ہے، پھر بھی تو لائے گا وہ، اللہ بل دبو بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات میں ہے، بے ثبات بات میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب حق آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہر چیز کو بتا دیا۔ ذرا سے اس پہلو کو تھوڑا اور سنجیدگی سوچئے، حضور کے علم مبارک کے حوالے سے آج کل کا سائنسداں کتنا عظیم ہو گیا کہ ساری دنیا اپنے مقابل جھکائے ہوئی ہے، سب جھکائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص خراج عقیدت پیش کر رہا ہے سائنسداں کو، ہے نا، تسخیر کائنات کے حوالے سے بات ہے بھی صاحب کی، ترقی ہوئی صاحب، سولر سسٹم قائم کر دیا گیا، آپ یہاں بیٹھ کر آسٹریلیا میں 5-2 سیکنڈ میں بات کر لیجیے، تو ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوتا کہ خالی جھوٹ کی کہانی ہوتی تو آدمی یقین نہیں کرتا، لیکن زمانے کی ترقی نے اس مشاہدات کو یقینی بنا دیا۔ یہ تو اگتے کی سینہ چیر کر کے سر حاصل کر رہے ہیں، اور وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا بیان فرما رہے ہیں، حضور کے علم کے مقابل میں دنیا کا کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور وہ علم لے کر آئے، حق کتاب لے کر آئے، حق کے ساتھ تشریف لائے۔ عجیب صورتحال ان مشرکین کی کہ یہ ہر چیز دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی بات کو دیکھ سامنے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھ سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اندر اس کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہی حال المشرکین کا تھا۔ قرآن کی بلاغت، قرآن کا اسلوب اور نظم بیان دیکھ رہے تھے، حضور کے معجزات دیکھ رہے تھے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا دیکھ رہے تھے، معجزات دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے، اسی بات نہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے، سب دیکھتے تھے، اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، لیکن بظاہر کافی معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، سائٹیکل دباؤ ہوتا ہے، تو آدمی اس کے پیچھے درندہ بن جاتا ہے۔ وہی درندگی ان کی تھی۔ اللہ نے جن کی درندگی کے لباس کو چاک کر کے انسانیت کی خرد اور عقل عطا کی، وہ آگے بڑھ کر کے حلقہ بگوشی اسلام ہو گئے، اور جو اٹکے رہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی قدرت کے حوالے سے، یہ درخت، یہ افلم ینظروا جو آیت کریمہ ہے، یہ درخت اتی آئزہ متنا کنا ترابند کے پس منظر میں ہے، اس کو دماغ میں رکھیے گا۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر جگہ با رونق جوڑا اگایا۔ سوچ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے ہے۔ یہ 3-4 باتیں ایک ساتھ نظم آیات قرآنیہ کے حوالے سے۔ نمبر 1، تمہیں شبہ ہے تو آسمان کو دیکھو، یہ آسمان جو پھیلا ہوا ہے، افق پھیلا نظر آ رہا ہے، ستارے اس میں، چاند اس میں، سورج اس میں، بتاؤ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہیں کوئی سوراخ اس کے اندر نظر آ رہا ہے؟ کہیں کچھ ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی کھمبا کہیں دیکھتے ہو تو اس میں کہیں پلر ہے کوئی اندر ٹکا ہوا؟ یہ چاند، یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ جو عظیم اور قاہر ذات اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو روک سکتے، تمہارے سر کے اوپر ایک مشاہدہ ہے، اس کو دیکھو تو تمہیں دوبارہ اٹھا نہیں سکتی ہے۔ دوسری بات، پھر زمین کس نے پھیلایا ہے؟ زمین اس زمانے میں ہو سکتا ہے اس کی تحقیق نہ رہی ہو, لیکن تحقیق تھی حدیث کے حوالے سے. حدیث کے حوالے سے بات میں عرض کرتا چلوں, حدیث میں آیا ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی پر پیدا کیا ہے, پانی پر بچھائی گئی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں زمین از تپے لرز آمستو فرو کو پر دامنش میں خکو, اللہ نے زمین پیدا کیا پانی پر تو زمین لرزنے لگی تو اللہ نے پہاڑ کی کیل اس کے اوپر ٹھونک دی ہے. یہ پہاڑ جو ہے وہ کیل ہے تاکہ بیلنس برابر رہ جائے. دوسری حدیث پاک اگرچہ اس حدیث کا میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ فضائل کے اعتبار سے ضعیف حدیثیں معتبر ہوا کرتی ہیں, ایک حدیث پاک میں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ایک گائے کے سینگ پر ہے یہ, اور وہ گائے فضا میں معلق ہے کھڑی ہے. یہ زلزلے جو آتے ہیں دراصل جب وہ سینگ سے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کی طرف بدلتی ہے تب یہ زلزلے پیدا ہوتے ہیں. قدیم فلسفہ یہ تھا کہ زمین کے اندر بخارات جمع ہو جاتے ہیں, نکلنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں. جدید سائنس کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں نے قدیم فلسفہ پڑھا اس بنیاد پر قدیم فلسفہ میں نے بیان کر دیا. لیکن زمین کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, خلاصہ یہ کہ زمین پانی پر ہے اب, اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پہ لنگر ڈال دیے. یہ زمین کتنی بیلنس پہ پڑی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے پہاڑ ڈبو نہیں رہی ہے, اس کو ڈبو نہیں رہے ہیں. اور وہ امبت نافی ہے من کلو زوجین بہید, اور اس میں ہر جگہ پار اور جوڑا اگایا. ذرا ملاحظہ تو فرمائیے, زمین بالکل خشک ہو گئی, چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے, کچھ نظر نہیں ہے, دور دور تک کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے. ایک ذرا سی بارش ہوئی, چند چھینٹے پڑے, دو تین دن کے بعد دیکھا گیا تو زمین بالکل ہری ہری ہو گئی. اس مثال کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے, کئی پیرائے بیان کیا ہے. تو یہ بتاؤ کہ جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے تو مردہ وجود کو زندہ کر سکتا ہے. ابھی آ گیا ہے تقریبا پھر آ رہی اس عیدہ متنا کو زیادہ ڈسکرائب کیا ہے قرآن نے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ موت کے بعد حشر موت, یہ عقیدہ ہے حشر بعد الموت کا حصہ ہے یہ کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے. مجھے محسوس ہو رہا ہے قرآن نے اس پر بھی کیا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں. اسی لیے یہ تمام تفصیلات قرآن بیان کر رہا ہے. اب تم دیکھو ایک اور بات بھی ہے کہ رونق بارونق جوڑا اگایا, اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ جل شانہ نے ان نباتات کے اندر بھی جوڑے رکھے ہیں. کیا رکھا ہے؟ جوڑے. جوڑا سے مراد مین اینڈ فیمیل. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و اخوان فرماتے ہیں فتح مرضیہ شریف کے اندر وضو کی بحث میں کہ زمین کے کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے, میں سے اس کرتے فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تولیدانہ مادے پر رکھی ہیں, اور اس کے بعد فرمایا کہ گندک فلاں سے ملتی ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے, اس سے ملتی ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے. گویا کہ میں فیمیل کی آمیزش کے ساتھ کے بعد یہ زمین مسلسل اندر ایک نئی زندگی تخلیق کر رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے. تو جب زمین کے اندر یہ بات ہے تو زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کے اندر بھی, یہ پلانٹس جو ہے نا, یہ ان کے اندر بھی وہ تمام کیفیتیں پائی گئی کہ یہ فیمیل ہیں, بلکہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر عرض کی, یا رسول اللہ وہ کھجوروں کا درخت کھجوروں کا پھل ہی نہیں دے رہا ہے. انہوں نے فرمایا چلو چلتے ہیں. کیا قسم خدا کی, نبی اکرم کی شانے والا عظمت ہے, سبحان اللہ. یعنی کائنات ہر سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہر چیز کا جواب دیے گئے. اور اس کے بعد ایک دوسرے کھجور جو پھل آیا ہوا تھا اس میں سے خوشا کاٹا حضور نے اور اس کھجور کے پاس لے گئے, اس میں سے خوشے کو پھاڑ کر اس کے اندر کر کے باندھ دیا, کہا جا اب تیرا کھجور پھل دے گا, اتنا پھل دینے لگا ہو جس کا کوئی حد نہیں. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باٹنی کا ڈیولپمنٹ آج پالیسٹی سے ہے کہ صاحب اس میں یہ اس میں اس میں کرو. میرے مصطفیٰ نے اس ریگزار کے اندر آج کے 1400 سال پہلے اس کو بحیثیت معجزہ اگر چاہیے بات ہو. اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی اور پھل دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ میل اور فیمیل کی آمیزش کے بعد کوئی درخت پھل دیا کرتا ہے. اس پر میں آپ کو خیر بات پڑ جائے گی چھوڑی. ہاں تو تبصیرتوں و ذکر لکل عبد منیب, سوچ سوج اور سمجھ ہر جو رجوع بندے والے کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ نے ادراک دیا ہے, عقل دیا ہے. یہ تو ایک بات نہیں ہے, ہر شخص دیکھتا ہے, درخت دیکھتا ہے, پتیاں دیکھتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, بارش ہوتی ہے, لیکن جو عقل والے ہیں نا وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ایک شاعر موسم برسات کی لطف اندوزیوں کو اپنے شعری مجموعے میں جمع کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالتا ہے. بارش سے اپنے اعتبار سے اپنا مفہوم حاصل کر لیتا ہے, ایک اپنے سے اس کو حاصل کرتا ہے. تو یہ طبع اور مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عقل اور سمجھ بڑے عالم کی شخصیت اور قرآن سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ علیہ کہ بلکہ ان کا شعر ہے حضرت آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ناشر کے حوالے سے بات کر رہا ہے. جوش ہے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ, جوش ہے نگاہ سے گزرے درود پڑھ, ہر جزو وہ کل ہے انوار مصطفیٰ. اور فارسی شاعر نے اس کو لکھا ہے کہ ہر ورق دفتریز مارے فتح گردگاہ. پہلا مثال میں آپ سے نکل گیا ہے کہ یہ درختوں کی پتیاں جو ہے نا, یہ پتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات والا صفات پر بہت لمبا چوڑا ایک دفتر ہے. اگر عقل ہے تو اس کو پڑھ کر تو اس کی ذات کا ادراک کر سکتے ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کی کاٹا جاتا ہے. اناج جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ جانتے ہیں, اور کون جانتا ہے؟ اور کچھ لوگ جانتے ہیں. اناج کہتے ہیں دال, چاول, چنا, مٹر, جو چیزیں کھائی جاتی ہیں پکا کر کے یا غیر پکائے ہوئے پیس کر کے, گیہوں وغیرہ, اس کو اناج بولتے ہیں ہمارے ہاں انڈیا میں. والنخل باسقات لها طلع نضيد, اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابھا بندوں کی روزی کے لیے. واحیینا به بلدۃ میتۃ کذلک الخروج, اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا, یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے. یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں. تم کھجور کی کاشت کرتے ہو اور تم نے اس کو دیکھا بھی ہے, زمین پہ کھجور کی گٹھلی ڈال دے تو وہ جم جاتا ہے, اس کی کوپریں نکلتی ہیں. کس نے پیدا کیا ہے؟ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اور تم اپنی زندگی کے گزارے پر دیکھو, غور کرو, جو دانے تم زمین کے اندر بوتے ہو, زمین تو اس کو سڑا دینا چاہیے لیکن نہیں سڑاتی, اس کو پیدا کر دیتی ہے, کھوپلے نکالتی ہے, درخت بن جاتا ہے, اسے تم کھاتے ہو. یہ تمہاری زندگی کے اندر پائے جانے والے روزانہ کے مشاہدات ہیں, ان کو تو دیکھو. ان کو دیکھنے کے بعد تم میری قدرت پر ایمان لاؤ. واحیینا بہ بلدۃ میتۃ, اور اسی طرح سے ہم مردہ شہروں کو جلا دیا کرتے ہیں. تو جس طرح سے ان مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں تو قیامت کے دن نہیں زندہ کر پائیں گے. اللہ اکبر. اب خطاب رسول اکرم ہی سے ہے لیکن پیرائے تھوڑا سا یعنی بدل گیا ہے, یعنی بات وہی چل رہی ہے لیکن مخاطب دوسرے ہو گئے ہیں. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ایک ساتھ اور ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم نے, اور رس والوں نے, اور سمود کی قوم نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط نے اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں نے اور تبا کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل پر بوجھ نہ لیں. یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں کہ رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے، رسولوں کو تنگ کیا جاتا ہے، انہیں تکالیف پہنچائی جاتی ہے. اس سے پہلے انبیاء و مرسلین آ چکے ہیں، دیکھیں ان سارے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم نے جو کیا سیم یہی پوزیشن تھی. لہذا میرے محبوب آپ اپنے دل سے اس غبار کو دور فرما دیں. سب کا ذکر کر گزر چکا ہے، قوم نوح ڈبوئی گئی، اصحاب الرس یہ دراصل ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس رہنے والی قوم تھی زمین میں کنویں کے ساتھ دھسا دی گئی. قوم ثمود کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے چنگھاڑیاں بھیجی، وہ ہلاک ہو گئی. قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وسخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات دن اور آٹھ راتیں اور آٹھ دن، اللہ تبارک و تعالی نے وہ طوفان بھیجا قوم عاد کے اوپر. قوم عاد کے بارے میں بتلاؤں، ہماری یہ بصیرت کی کیسٹ سنیے گا، ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے بعد بیچ میں، اس کی تفسیر آج چلے چل رہی بارہ بارے میں، اس کو سنیے گا، اس میں ہم نے تحقیقات کی ہیں. قوم عاد اتنی تنو مند ہوتی تھی کہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو فٹ کی ہوا کرتی تھی، اتنی اونچی اونچی اور اتنی طاقتور جس کا کوئی حدی نہیں. کہ اللہ کا جب عذاب آیا جانتے ہیں، جیسے آدھی میں تنکا اڑتا ہے نا، ایسی ان کو اٹھاتی تھی ہوا اور پٹک دیا کرتی تھی، یہ صورتحال تھی. تو سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کو تانا دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، آپ بھی چھوٹا نہ کریں. اسی لیے تو کہا کہ قلب مصطفیٰ پر ذرا سا غبار پیدا ہوتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً تسلی دیا کرتا تھا، ہے نا. افاعین بالخلق الاول، یہ دیکھے آیت کریمہ ابھی اسے سے بالکل بلانگ چل رہی ہے. ولہم فی لبس من خلق جدید، عین کے معنی ہوتا ہے عربی میں تھکا دینا، عین نے کہا میں نے عین کہا ہے، عین یا اس پر دو پیش، عین آپ عین، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں. جب ہم نے پہلی بار بنایا اور تھکے نہیں، نہ ہمارے لیے کوئی مشکل تھی، تو دوبارہ بنانے میں کیا لگا ہوا ہے. جب مادہ کائنات ابھی نہیں بنا تھا، اس کو تو ہم نے بنا ہی دیا، اس کے لیے کیا ہے. خدا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ جل شانہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا ہے، ہر شے اس کی محتاج، ہر شے پر اس کی قدرت، ہر شے اس کی زیر تصرف، قبضے میں، قدرت کے نیچے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو جب ہم نے پہلی بار بنایا تو ہم نہیں تھکے، اب دوبارہ جب پھر قبروں سے اٹھائیں گے اس وقت تمہیں وجود بخشنے میں کیا ہم تھک جائیں گے. اندازہ لگائیں، کائنات میں پھیلے ہوئے کروڑ انسان، سب کی نسل، سب کی اصل کون، سیدنا آدم علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے پوری بخود آپ سب کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا، مٹی کا آپ کا مجسمہ تھا. تو اللہ جل شانہ نے جب اس وقت آدم کی روح کا نفخ فرمانے میں، وہ کمزور نہیں، وہ مجبور نہیں، وہ تکان والا نہیں، تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنے میں کیا لگا ہوا ہے. بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانے میں آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی، جب پہلی مرتبہ اس کا ماڈل بن گیا اب دوبارہ بنانے میں کچھ نہیں، بناتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ، کافی نکالنا. ہر سال گاڑیوں کے ماڈل بدل جاتے ہیں، بلہم فی لبس من خلق، لبسن کہتے ہیں یہاں پہ جو لبس استعمال کیا گیا معنی میں، یعنی اس قسم کا شک جو ان کو ڈھانپے ہوئی ہے نکلنے نہیں دے رہا ہے. مسلسل یہ سوچ رہے ہیں مگر ایسا گرداب میں پھنسے ہوئے کہ نکل نہیں پا رہے. گفتگو کا انداز بدل گیا آیت نمبر 16 سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں. اللہ بھی بندہ بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے اندر پیدا ہونے والا وسوسہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو وسوسہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے, یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. صوفیہ کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک ہر چیز کا مرکز دل ہے, ہر چیز کا مرکز دل ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ میڈیکل ڈاکٹر ہو جائے اس بات آپ کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہوگا. عصر حاضر کی میڈیکل یہ بولتا ہے کہ صاحب بدن کو کنٹرول دماغ کرتا ہے. چلو بھائی انہیں کی بات مان لی جائے تو ایسا کرو نا کہ 70% اس کو مانو 30% اس کو مان لو. شرح میں اور اسلام کے نزدیک ہر چیز کا کنٹرول دل سے ہے نا, اور وسوسے خیالات سب کچھ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے دل کو مرکز قرار دیا گیا ہے. اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے صراحتن فرما دیا جب صحابی نے حضور نے فرمایا تیرے بدن میں جسم کے اندر گوشت کا ایک لوکڑا اگر وہ صحیح صالح ہو جائے تو پورا بدن صالح ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے پورا بدن فاسد ہے. پوچھا گیا رسول اللہ کیا, حضور نے فرمایا دل ہے. تو یہ جب اللہ کے رسول نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا ہے تو اس میں سوچنے کی گنجائش ہی کیا رہ گئی ہے. ہاں اتنا کر دیا جائے کہ دل بادشاہ ہے, دماغ اس کا تارے وزیر بنا لیا جائے اس کو. دل تو دلوں کے اندر جو احساسات و خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ تو کوئی نہیں جان سکتا ہے, مگر اے مشرکو اسلام کے تعلق سے تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں نا پھر رب جانتا ہے. کسی کو سورہ ملک شریف کے اندر بیان فرمایا گیا, وہ کہا کرتے تھے مشرکین آپس میں کہتے تھے آہستہ بولو ورنہ محمد کا خدا سن لے گا. کیا کہتے تھے؟ آہستہ بولو محمد خدا سن لے گا. جہالت میں کی. اب یہ وسوسہ, وسوسہ کے تعلق سے احادیث پاک میں آیا ہوا ہے, ایک دو حدیث سے سن لیجئے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, عرض کیا رسول اللہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بڑے خراب خراب سے خیالات آتے ہیں یا رسول اللہ, وسوسے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ ہے. تو فرمایا یہ تیرے ایمان کی دلیل ہے, تیرے ایمان کی. چلو بھائی اس نے نیت باندھی اللہ اکبر, اب فوراً دماغ آ گیا کہ یار اگر آج کتنے مل گئے ہوتے تو بات بن جاتی. یعنی ایک یا دو لکھنے کے بعد 5 0 بڑھا لیجیے دائیں طرف. چلو بھائی آج یہ برائی کر لی ہوتے, چلو آج یہ گناہ کر لی ہوتے. یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا رسول اللہ, ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ تیرے ایمان کی دلیل ہے. کیا مطلب؟ چور وہیں چوری کرنے جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. جہاں مال ہوگا اور جہاں مال ہی نہیں ہوگا وہاں کیا چوری کرنے جائے گا؟ تو وہ ایمان کی دولت, بندے مومن کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ دل کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں, آگے دو حدیثیں آ رہی ہیں بھی عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو داہنی طرف تمہارے رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے, بائیں طرف تمہارے گناہ کا عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے, برائیوں والا فرشتہ ہوتا ہے, اور بائیں ہی طرف تمہارا شیطان ہوتا ہے. اس کی ناک اتنی لمبی ہے کہ اس کے ناک کا کی نوک تمہارے دل سے ملی ہوئی ہے. جب بندہ نماز کے لیے نسبات کہتا ہے اللہ اکبر تو اپنے اس ناک سے اس بندے مومن کے دل پر حرکت کرنا شروع کرتا ہے, کریدنا شروع کرتا ہے, پابندہ بھول جاتا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑھی ہے. دوسری حدیث سے پاک سنیں کہ وہ وسوسے ڈالتا اسی طرح سے, بخاری کی حدیث سے پاک. اس کے بعد بندہ یہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, سوالات کرتا ہے شیطان, دماغ بھی باتیں سے پیدا ہوتی ہیں, اللہ نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے, اس کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے. حدیث پاک حضور فرماتے ہیں پھر وہ جھٹکے سے سوال کرتا ہے بتاؤ اللہ کس نے پیدا کیا. اب اگر وہ اللہ کی امانت اور اس کی حفاظت میں نہیں ہے تو کیا دو لیا اس نے ایمان, ختم ہو گیا. اگر بندہ اس وقت ہوشیار ہو گیا, مردود یہ تیرا وسوسہ ہے, حضور نے فرمایا جب تمہارے وسوسے پیدا ہوں تو بائیں موڑے پر تم تھک تھکا لیا کرو, تو کہاں جانتے تھک تھکانا, ارے اسے ویسے کر لیجیے, اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, یہ دعا بزرگوں نے بیان فرمائی. اور پرسوں میں نے دو دن پہلے حضرت شیخ معصوم نقشبندی قبلہ اللہ ان کے سائے کریمانہ مدراس فرمائے, ان سے میں نے بات چیت کی, میں نے یہ گزارشات کی, فرمایا بڑی پیاری بات بتلائی, بولے ایسا ہے کہ قل واللہ واحد سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا, آپ لوگ بھی ان کی اجازت میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, پڑھیں اس کو. جب اس قسم کے غلیظ وسوسے نفس ستائے تو آیت الکرسی پڑھیے اور قل اللہ پڑھ لیا کیجیے, معوذتین پڑھیے, لیکن اتنا یاد رکھے کہ بائیں موڑے پر تھوکیے ضرور تاکہ وہ خبیث خاک آلود ہو جائے, ہے نا. تو یہ وسوسے ڈالتا ہے, نماز میں, نماز میں ایسا نہ کیجیے گا, پہلے کر دیا کیجیے, نوافل کے لیے حکم ہے لیکن فرائض میں نہیں. نہیں فرائض کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں, فرائض میں بڑی احتیاط ہے, نوافل میں تو آپ تھک سکتے ہیں, نوافل میں نفل نماز پڑھ رہے ہوں اگر اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ تھوکا سکتے ہیں, لیکن فرائض میں نہیں. فرائض کی بڑی فرض نماز کے لیے بڑی سخت پابندیاں ہیں, نہیں اس وقت نہیں, اس وقت نماز میں نہیں, نماز فرض میں نہیں. اچھا صاحب, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ اکبر, اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں. صبح میں نے جمعے کے وقت خطبے میں حدیث پاک پڑھی تھی نا, کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے فیتے سے بھی قریب ہے. اسما فیتا جسے جوتا مانگا جاتا ہے, یہ اہل عرب کسی چیز کی قربت بیان کرنے کے لیے بیان کرتے تھے. یہاں لفظ ورید آیا ہوا ہے, ورید دراصل کہتے ہیں کہ وہ ایک رگ ہے کہ جو رگ پورے بدن میں خون سپلائی کرتی ہے, پورے بدن میں اسے خون گزرتا ہے, وہ بالکل گردن کے اندر اس جگہ پہ ہے جہاں سے اس کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے اور زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو کیا کہنے کا مطلب کہ اللہ جل, یہ مثال ہے, اللہ جل شانہ بندے سے اتنا قریب. اصل میں اس قسم کی آیتیں جب اترتی ہیں تو اس کا پیچھے تاریخی پس منظر ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے ان تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے جو تفسیریں اصول تفسیر کی روشنی میں لکھی گئی ہیں اور ان کی رعایت کی گئی ہے کہ جو تفسیر لکھنے کے لیے ضروری ہے. اصل میں کچھ لوگ حاضر ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, رسول اللہ واللہ وہ کہاں پکارے, کہاں رہتا ہے اللہ؟ حضور نے فرمایا وہ تو تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہے, تم جب چاہو اس کو پکارو, تمہاری سنتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم جانتے ہیں تمہارے دل کے اندر نفس وسوسہ ڈالتا ہے, نفس امارہ, نفس متمردہ برائیوں کی طرف. حدیث ہے نا اس سلسلے میں, یہ حدیث نہیں بلی صوفیہ کا قول ہے, حدیث نہیں کیجیے, کہ نفس کیا کہتے ہیں, نفس متمردہ, نفس امارہ,
اور نفس لوامہ، نفس متمردہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، تو نفس لوامہ اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ کر برائی، یہ برائی نہ کر، یہ برائی نہ کر. اگر نفس لوامہ کے روکنے پر نفس متمرد رک جاتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے وہ، اور نفس لوامہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اگر نفس لوامہ کے روکنے پر نفس متمردہ، نفس امارہ نہ رکا، تو نفس لوامہ کمزور پڑ جاتا ہے اور نفس متمردہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جنگ چلتی رہتی دونوں، اور ایک منزل آتی ہے کہ نفس لوامہ اس کو برائیوں سے روکتا ہے روکتا ہے روکتا ہے روکتا ہے روکتا ہے، نفس متمردہ ہمارا بالکل سمٹ کر کے، یعنی بالکل بھاگا کی طرح سے ہو جاتا ہے مرنے کے قریب. پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اس وقت مر چکا ہوتا ہے، پھر وہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ کا لفا لگاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے سیدھے جنت میں جانے کی بشارت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یہ انبیاء کا مسئلہ ہے خصوصاً یا صدیق اور شہداء. اذا تلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. یہ دو باتیں دماغ میں رکھیے گا، دو فرشتے ہیں، ایک دائنی طرف دائنے موڑے پر، ایک بائیں موڑے پر، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ صرف جہوں پر اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں. بس ایک تو یہ کہ جب بندہ بیت روب میں جاتا ہے، اور ایک جب اپنی بیوی سے قربت کرنے جاتا ہے. بس اسی لیے ان دو موقعوں پر بولنے سے منع کیا گیا ہے. مسئلہ یاد رکھیں گے، بیت روب میں اور قربت کے وقت بات نہیں کی جائے، ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت فرشتہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. بقیہ ہر چیز لکھتا ہے. ما یلفظ، لفظ بولتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، لفظ لفظ ان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھینکنا. تو چونکہ آدمی منہ سے بات کو پھینکتا ہے اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں. ما یلفظ قول الا لدیہ، دیکھیں عربی میں قرب کے لیے دو چیز لفظ استعمال ہوئی، ہندا آ رہا ہے کہ لدا آتا ہے، لدا کہتے ہیں بہت قریب جو ہوتا ہے اس کو لدا بولتے ہیں. لدائی پاک رہتا ہے، لکھتا ہے، حدیث پاک ہے. کہتے ہیں علی بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المحافظین اذا نظر على العبد بالامة معاهما كتاب مختوم فاكتبان ما يلفظ به العبد قبل الامة فاذا اراد ان ينهض قال احدهما للاخر فك الكتاب المختوم الذي معك فيفكه یا فیفک فیفک لہو فیضا فی ما کتبہ سبا فذلک قول تعالی ما یلفظ. حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں محافظ فرشتے کسی بندے پر اترتے ہیں یا کسی گروہ یا امت پر اترتے ہیں تو ان کے پاس ایک مہر لگی ہوئی کتاب ہوتی ہے، یا ایک لیٹر ہوتا ہے یا کاغذ ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو کچھ بندہ بولتا ہے یا جو لوگ بولتے ہیں اس میں لکھتے رہتے ہیں. پھر جب وہ فیدارات آئے ہوا کالا حدم الخر فخر خدا، پھر جب اس میں سے ایک فرشتہ نہو مانے اترنا چاہتا ہے تو دوسرے والے سے کہتا ہے کہ فخر کتاب، کتاب کو مٹا دے، کچھ لکھنا. تو اللہ کے ساتھ جو ہے تو وہ دوسرا فرشتہ اس میں کچھ نہیں لکھتا ہے، ماحول جو کچھ چیز ہوتی ہے. یہ اس وقت ہے، اس کو میں پوری تشریح کر دوں تصور کے بارے سے، کہ جب بندہ کوئی برائی کا عمل سوچتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے ابھی لکھنا نہیں، ابھی لکھنا نہیں، جب تک وہ کر نہ لے. پھر بندہ اس کو کر گزرتا ہے، پھر یہ فرشتہ کہتا ابھی لکھنا نہیں. غور سے اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں، ابھی لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر. پھر بندہ توبہ کرتا ہے، ہوش آتا ہے اس کو، فوراً توبہ کرتا ہے تو رحمت کا فرشتہ کہتا ہے مٹا،
اگر لکھا ہے تو مٹاؤ، اگر نہیں لکھا ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری حدیث سے بات چل رہی. امام قرطبی فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت وروی من حدیث انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وکل بعبده ملکین یکتبان حمله فاذا مات قال. آہا، بڑی پیاری دل افروز حدیث ہے. ربنا قد مات فلان فادل لی ان نصعد الى السماء فيقول الله تبارك وتعالى ان السماوات مملوءه من ملائكه يسبحونني فيقولان ربنا نقيم في الارض فيقول الله تعالى ان ارضي مملوءه من خلقي يسبحونني فيقولان يا ربي فاين نكون فيقول الله تبارك وتعالى كونا على قبر عبدي فكبراني وحللاني وسبحاني واكتب ذلك لعبدي الى يوم القيامه. سبحان الله. حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کا عمل لکھتے ہیں عمل ہو. تو جب بندہ مر جاتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم آسمان کی طرف چڑھ جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے آسمان تم لوگوں کی جگہ نہیں، میرا آسمان بھرا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ پھر ہم زمین میں رہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میری زمین میں تم نہیں رہو، میری زمین بھی فرشتوں سے بھری ہوئی جو میری طرف تحریر کر رہے. تو کہتے ہیں اللہ کہاں، اور وہ دونوں فرشتے آئے اور آئے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اذ تلقى المتلقيان. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر ہم کہاں جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بند قبر پر رہو، ہے نا، اور فکبرانی وحللانی وسبحانی، تو تم دونوں میری تحلیل کرو، تسبیح کرو، تکبیر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس بندے کی قبر پر ایسے پڑھتے ہو. ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ پڑھ کر کے طبیعت بالکل عروج میں آ جاتی ہے. پڑھتے ہو وقت بعد یہی نہیں پڑھا، اس کو میرے بندے کے لیے قیامت تک لکھتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو احتیاط سے رہنا چاہیے. احتیاط رہنے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری قبر پر بھی یہی نہیں فرشتوں کو مقرر فرمایا، اسی انداز مقرر فرمایا، ایسا رسول اکرم نے فرمایا. بڑا بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک کھانپنے والا اور ایک گواہ، یہ دونوں گواہ ہوئی. گفتگو آ کر کے یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے چل رہی ہے. ہم نے وہیں تک تلاوت کی، تیسری یہیں تک. کیا کہ اے اہل مکہ، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، دیکھو یہ قیامت ہے کہ نہیں، تم دوبارہ اٹھائے گئے کہ نہیں، یہ حشر کا میدان ہے کہ نہیں، یہ تمہارے نامہ اعمال ہے کہ نہیں، تمہاری برائیاں تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ نہیں، اچھائیاں نگاہوں کے سامنے ہیں کہ نہیں، سب کچھ ہے، مگر آج تم کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ نہیں کی جائے گی، کوئی ہیلپ نہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ معها سائق و شہید، تمہارے ساتھ یہ دو ہیں نا، یہ دو فرشتے جو تمہارے ساتھ پوری زندگی تمہارا سب کچھ لکھتے رہے ہیں، ایک سائق ہے، ایک شہید ہے. سائق کہتے ہیں عربی میں ڈرائیور کو. کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کی عربی کیا ہوتی ہے؟ سائق. آپ دیکھیں گے عربوں کے اس پہ ٹرک پر لکھا رہتا ہے سائق، ڈرائیور. اور شہید، تو سائق کون ہے؟ اگر گنہگار ہے تو اس کے لیے سائق اس کا وہ فرشتہ جو عذاب دکھتا تھا، جو گناہ لکھتا تھا، آج کھینچ رہا ہے اس کو، لے کے چلا جا رہا جاننا مجھے. اور شہید وہ ہے جو اس کے ساتھ تھا، اسے برائی کی ہے. اور اگر نیکی لکھنے والا تھا، نیک بندہ تھا، تو سائق وہ ہے جو نیکی لکھتا تھا، اور شہید وہ ہے. اس میں ایک قول اور بھی نقل کیا گیا ہے، مطلق سائق وہ ہے جو عذاب کا فرشتہ ہے، مطلق سائق جو ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہے. لیکن دونوں کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت کریمہ سورۃ زمر شریف میں آئی ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، گنہگاروں کے لیے، مشرکین کے لیے، اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ، یہ جو ہے متقین و زاہدین مومنین کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما دے, اور ہماری کو مولا اپنے کرم و فضل سے نواز دے, اور جتنے بھی ہمیں بھائی سامعین یہاں پہ ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما, قرآن پاک کو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے نور اعلی نور فرما دے, قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنا, ہمارے اوپر حجت نہ بنا مالک مولا. قبر کی منزل ہو, نزا کی منزل ہو, حشر کی منزل ہو, ہر جگہ قرآن پاک کو ہمارے لیے رحمان رحیم اور مہربان فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.